تیار کردہ علمک ایسڈ گھر کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمک ایسڈ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازا بالمقابل مدنی مسجد پڈلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6370813.
ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال الله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال الله تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال الله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. وقال الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال الله تعالى إنك لعلى خلق عظيم. وقال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني میرے محترم دوستو اور بزرگو اللہ جل جلالہ ومنوالہ نے انسانوں کے اندر چار نسبتیں مرحمت فرمائی ہیں. جیسے انسانوں کی مادی لائن جو ہے وہ عناصر اربع سے ترتیب دی ہے، آگ پانی ہوا اور مٹی، اس کا توازن برقرار رہے تو مادی نظام ٹھیک چلتا ہے، اور اگر اس کا توازن برقرار نہ رہے، ہوا معمول سے زیادہ چلے تو طوفان آ جاتا ہے، زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، پانی سیلاب کی شکل اختیار کرے زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، آگ جو ہے تندور میں سے نکل کر باہر آ جائے زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، زمین اپنے معمول کو چھوڑ کر ہلنے لگے تو زندگیاں اجڑ جاتی ہیں. تو جیسے آگ پانی ہوا اور مٹی، اس کا توازن جب برقرار نہیں رہتا تو مادی لائن کی زندگیاں اجڑ جاتی ہیں، انسان مرتے ہیں، مکانات گرتے ہیں، کھیتیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں، انسان پریشان ہوتے ہیں. اسی طرح سے اللہ جل جلالہ ومنوالہ نے روحانی لائن کے اندر بھی چار نسبتیں اس انسان کو مرحمت فرمائی ہیں. ان چاروں نسبتوں کا اگر توازن برقرار رہا تو یہ انسان دنیا کے اندر بھی عناصر اربع کی جو پریشانی آتی ہے اس سے بھی وہ بچے گا، آگ پانی ہوا اور مٹی کے ذریعے جو عذاب خدا کے آتے ہیں اس سے بھی یہ بچے گا، اور قبر کے عذاب سے بچ کر وہاں خدا کی رحمتوں میں رحمتیں اس کے اوپر نازل ہوں گی، حشر کے میدان کی تکلیفوں سے بچے گا، جہنم کی تکلیف سے بچے گا، جنت کے داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہے گا، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی وہاں کامیاب ہوگا. بشرطے کہ یہ چار نسبتیں جو اللہ نے مرحمت فرمائی ہیں وہ متوازن ہوں، اس کا توازن برقرار رہے, اعتدال کے ساتھ ہیں. ان میں سے ایک نسبت جو انسان کو اللہ نے دی ہے وہ عام جانداروں والی نسبت دی ہے, عام حیوانوں والی نسبت دی ہے. وہ کیا کہ اللہ نے انسان میں وہ تقاضے رکھے جو تقاضے عام جانداروں میں ہیں. بھوک لگے تو کھانا, پیاس لگے تو پینا, مرد کو بیوی کی ضرورت, بیوی کو اور شوہر کی ضرورت, رہنے کے لیے مکان کی ضرورت, گرمی اور سردی کے دور کرنے کی ضرورت, اولاد کی ضروریات کا پورا کرنا, ان سے محبت کرنا, یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اللہ نے بکری کے اندر بھی رکھی ہیں, بھینس کے اندر بھی رکھی ہیں, ہر جاندار کے اندر رکھی ہیں. یہ ضروریات اللہ نے انسان کے اندر بھی رکھی ہیں اور اللہ نے انسان کو اس کی اجازت بھی دے دی, ان ضروریات کو پورا کرنے کی اللہ نے اجازت بھی دے دی. یہ نسبت ہے حیوانیت والی اور اس کی اجازت ہو گئی. لیکن اس کی اجازت میں دو پابندیاں ہیں, حیوان آزاد ہے, انسان کے اوپر دو پابندیاں ہیں. یہ جب اپنی ضروریات کو پورا کرے تو ایک تو یہ دیکھے کہ حکم الہی کیا ہے, اور دوسرے یہ دیکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا ہے. یہ دو باتیں اسے دیکھنی پڑیں گی, کھانے میں, پینے میں, شادی میں, کاروبار میں, کپڑا پہننے میں, ہنسنے میں, رونے میں, جو کام بھی کرے تو اس میں یہ دو باتیں دیکھ کر کرے. تو اس کا یہ ضروریات کا پورا کرنا بھی دین بنے گا. یہاں تک کہ بیوی کے منہ میں رقبہ ڈالے تو صدقے کا ثواب ملے گا. یہاں تک کہ اگر تجارت کرے ان دو باتوں کی رعایت کے ساتھ, تو اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اب تاجر صدق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء, تجارت کرنے والا سچا امانت دار نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا. اب تاجر صدق تحت ذیل العرش یوم القیامہ, سچا تاجر عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن. لیکن کب ہے؟ جب حکم الہی کے ماتحت ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ماتحت ہو. ایسے ہی کھیتی کے بارے میں یہ ہے کہ ایک ایک دانے پر اللہ صدقے کا ثواب دیں گے. اگر وہ جل جائے تو بھی, پرندے کھا جائے تو بھی, خود کھائے بچوں کو کھلائے تو بھی, لیکن اس میں بھی وہی شرط ہے, کسی کی زمین دبا کر کھیتی نہ ہو رہی ہو. کھیتی میں اگر زمین عشری ہے تو اس کا عشر یعنی دسواں حصہ اناج کا ادا کیا جا رہا ہو, اور اگر زمین خراجی ہے تو اس کا خراج ادا کیا جا رہا ہے. جو کچھ بھی وہ تو سارے مسائل تو علماء کرام بتائیں گے, لیکن زمین کے سارے احکامات پورا کرتے ہوئے کھیتی کرنے والا اگر کھیتی کرے گا, کسی کی زمین نہیں دبائے گا, کسی کی زمین پہ قبضہ کرنے کے لیے جھوٹی قسم نہیں کھائے گا, اللہ کے حکم کی رعایت کرے گا, تو اس زمین پر ہل چلانے پر, ایک ایک دانے پر اللہ صدقے کا ثواب دے گا. ایسے ہی کھانا ہے, پینا ہے, شادی ہے, ہر چیز کا اللہ ثواب دے گا. حالانکہ اس سے ہماری ضروریات پوری ہو رہی ہیں, لیکن اس میں تھوڑی پابندی دو لگانے ہیں. ایک امر الہی کے لگام, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ اور اللہ کا حکم. یہ دو چیزیں ان دو پابندیوں کے ساتھ آتی کرے. جانور پر یہ پابندی نہیں ہے نا, اسے جہاں پیشاب لگے گا وہ کر دے گا. انسان کو ذرا پردے کی جگہ چاہیے. جانور کو کھانے میں کوئی پابندی نہیں, جہاں بلی کو دودھ ملا اسے پی لیا, حلال ہے حرام ہے اسے کوئی پرواہ نہیں. لیکن انسان کو اس کی تحقیق کرنی پڑے گی کہ میں جو کھانا کھاتا ہوں حلال ہے یا حرام, حلال کے پیسوں سے خریدا یا حرام کے پیسوں سے خریدا, میں جو کاروبار کرتا ہوں یہ حکم الہی کے مطابق ہے یا حکم الہی کے خلاف ہے. بس ان دو باتوں کی رعایت کے ساتھ آدمی اپنی ضروریات کو پورا کرے. یہ تو ہے حیوانیت والی نسبت. ایک دوسری نسبت اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو جو دی ہے وہ فرشتوں والی نسبت دی ہے. فرشتے جو ہوتے ہیں وہ خدا کی عبادت کرتے ہیں, لیکن فرشتوں میں اللہ تعالیٰ نے خواہشات نہیں رکھی, تقاضے نہیں رکھے. انہیں بھوک پیاس نہیں, انہیں بیوی کی ضرورت نہیں, اور انہیں جو پیشاب اور پاخانے کی ضرورت نہیں, انہیں تھکن اتارنے کی ضرورت نہیں, انہیں سونے کی ضرورت نہیں. یہ ضروریات اللہ نے فرشتوں میں نہیں رکھی, یہ ضروریات اللہ نے جانوروں میں رکھی ہے اور انسان میں بھی رکھی ہیں. فرشتوں میں ضروریات نہیں. فرشتوں کے اندر تو اتنی بات ہے کہ خدا جو کہہ دے وہ کرنا ہے, جو کہہ دے وہ بے تکلف کریں گے. اگر خدا یہ کہہ دے کہ فلاں بستی کو الٹ دوں, الٹ دیں گے. وہ ان دکھیں گے ٹائی کو الٹوں, فلاں پانی کے اندر سیلاب لاؤ, فلاں ہوا میں طوفان لاؤ, فلاں علاقے میں خوشحالی لاؤ, اللہ جو کہہ دے وہ کر دیتے ہیں. ساتوں آسمان فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں اور فرشتے اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. ایک بالش جگہ ایسی نہیں جہاں خدا کی عبادت نہ ہو رہی ہو. جب سے پیدا کیا اس وقت سے فرشتے عبادت میں لگے ہوئے ہیں. تو فرشتوں کا کام عبادت کرنا ہے, ان کے ساتھ خواہشات اور تقاضے نہیں. جانور کا کام خواہشات کا پورا کرنا ہے, ان کے لیے خدا کی عبادت فرض نہیں جیسے انسانوں پر فرض ہے. اور انسان ایک بیج کی چیز ہے, انسان ایک بیج کی مخلوق ہے. اس میں ایک بات تو جانداروں والی ہے حیوانوں والی, پر ایک بات فرشتوں والی. حیوانوں والی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر خدا نے خواہشات رکھی, اور فرشتوں والی بات یہ ہے کہ یہ خدا کی عبادت کرے. تب انسان جو خدا کی عبادت کرے گا تو اپنی خواہشات اور تقاضوں کو دبا کر کرے گا. اس وقت آپ حضرات یہاں بیٹھے ہو تو بہت سی اپنی ضرورتیں دبا کر بیٹھے ہو. بہت سو کو چائے کی حاجت ہے اسے دبا دیا, بہت سو کو بھوک لگ رہی اس سے دبا دیا, بہت سو کو نیند آئی اسے دبا دیا, اور آپ دین کی باتیں سننے بیٹھے ہو. انسان جتنی عبادت کرے گا تو وہ اپنے تقاضوں کو دبائے گا, اپنی حاجتوں کو دبائے گا. جانور جو ہوگا وہ اپنے تقاضوں اور حاجت کو دبائے گا نہیں, وہ تو پوری نہیں کرے گا. فرشتہ جو ہوگا وہ عبادت کرے گا, تقاضے دبنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا, اللہ نے تقاضے اس میں رکھے ہی نہیں. لیکن انسان تقاضے دبائے گا پھر عبادت کرے گا, تقاضے دبائے گا اور پھر اللہ کی بات مانے گا. تو انسان کے لیے مجاہدہ ہے, فرشتے کے لیے مجاہدہ نہیں. تو اسے بھوک پیا صحیح نہیں, تو اسے کیا مجاہدہ؟ وہ تو 5000 سال سے تو کر رہا ہے. ایک فرشتہ سجدہ کر رہا ہے ہزاروں سال سے, ایک فرشتہ قاضے میں بیٹھا ہے ہزاروں سال سے. ایک فرشتہ نہیں بے حساب فرشتے جس کا ہم گن بھی نہیں سکتے. تو ان کا کام ہے عبادت کرنا بغیر تقاضا دبائے, اور انسان کا کام ہے عبادت کرنا اپنے تقاضے دبا کر, اور جانور کا کام ہے تقاضے پورے کرتے رہنا. عبادت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اب اگر یہ انسان عبادت کو اچھی طرح سے کرے اور اللہ کی سامنے اچھی طرح سے کھڑا ہو اور اللہ کی بات کو اچھی طرح سے مانے, تو یہ انسان عبادت کے راستے سے فرشتوں کے زمرے میں داخل ہو جائے گا. جانوروں سے نکل جائے گا یہ انسان اور فرشتوں میں داخل ہو جائے گا. اگر صرف کھانا کمانا ہے اور عبادت نہیں تو معاف کرنا, یہ انسان جانوروں کے زمرے میں داخل ہو گیا, بلکہ جانوروں سے بھی نیچے اتر گیا. کیونکہ جانور تو جانور ہو کر جانور پنا کر رہا, اور انسان انسان ہو کر جانور پنا کرے تو بھی یہ انسان اوپر سے نیچے اتر آئے گا. یہ ہمیشہ یاد رکھو. لیکن بڑھے گا جب خدا کی عبادت کو خوب محنت کے ساتھ کرے, تو یہ آدمی جانوروں میں سے نکل گیا, فرشتوں میں آ گیا. لیکن ساتھ ساتھ میں اگر اس نے خوب مجاہدوں کے ساتھ عبادت کی تو یہ فرشتوں سے بھی نکلے گا اور اس کے اوپر چلا جائے گا. اور اس کے اوپر کیا درجہ ہے اس کا؟ اس کے اوپر درجہ ہے اس کا خلافت خدا بندیہ کا, یعنی یہ انسان خدا کا خلیفہ بنے گا. فرشتوں میں خدا کا خلیفہ بننے کی استعداد نہیں ہے, انسان میں خدا کا خلیفہ بننے کی استعداد ہے. یہ عبادت میں طاقت پیدا کر کر خدا کا خلیفہ بن سکتا ہے. تو یہ تیسری نسبت آ گئی. میں چار نسبتیں بتا رہا. پہلی نسبت تو ہے حیوانیت والی, اس میں تو کھانا کمانا آ گیا. دوسری نسبت ہے فرشتوں والی, اس میں خدا کی عبادت آ گئی. عبادت کے اندر ہے نماز ہے, روزہ ہے, زکات ہے, حج ہے, یہ سارے ارکان اس کے اندر آ جاتے ہیں. اچھا تیسری نسبت جو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو دی ہے وہ ہے اخلاق والی, خلافت خدا بندیہ والی. اور خلافت خدا بندیہ والی نسبت کیا ہے؟ جو اخلاق اللہ میں ہیں, ہے نا, وہ اخلاق بندے میں آئیں. مثلا اللہ رحیم ہے تو یہ بندہ بھی لوگوں پر رحم کرنا شروع کر دے تو یہ خدا کی صفت رحیمی کا مظہر بنے گا. اللہ جو ہے رفتار ہے غلطیوں کے معاف کرنے والے, تو یہ انسان بھی دوسروں کی غلطیوں کا معاف کرنے والا بن جائے, بات بات پر گریت نہ کرے. اللہ رزاق ہے تو یہ انسان بھوکوں کا کھلانے والا بنے, تو یہ انسان خدا کی صفت رزاقیت کا ایک مظہر بنے گا. اللہ تعالیٰ ستار العلوم ہے, لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈال دیتے ہیں, تو اسی طریقے سے یہ انسان بھی دوسروں کے عیبوں پر پردہ ڈال دے، کسی کے عیب کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کرے، غیبت نہ کرے، لوگوں کے سامنے عیب بیان نہ کرے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے جو صفات ہیں یہ انسان اس صفات کا مظہر بنے، یعنی دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے، دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچائے. یہ انسان بھوکوں کو کھلائے، ننگوں کو پہنائے، بے شادی شدہ لڑکے لڑکیوں کی شادیاں کر دے، بغیر مکان والوں کو مکان بنا بنا کے رہنے کے لیے بول دے، یہ دوسرے کے میلے کپڑوں کو دھو دے، دوسرے کی خدمت کرے، دوسرے کے کام آئے، اپنی جان سے فائدہ پہنچائے، اپنے مال سے فائدہ پہنچائے، تو یہ انسان اخلاق والا انسان بن گیا. اور اس انسان میں خلافت خداوندیہ کے جواہر آ گئے، یہ خدا کی خلافت والا بن گیا جس میں اخلاق آئے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ اخلاق ہو اللہ کے لیے ہو، دنیا کی غرض کے لیے نہ ہو. اگر دنیا کی غرض کے لیے انسان نے اخلاق برتا تو وہ اخلاق نہیں، بدل مزدوری ہو گئی. اگر آپ کسی سے بہت اچھی طرح پیش آتے ہیں تاکہ وہ آپ کا سودا خریدے یا وہ آپ کا کام کر دے، تو یہ اخلاق جیسے ویجیٹیبل گھی ہوتا ہے ویسے یہ ویجیٹیبل اخلاق ہے. اصلی اخلاق ہوں، اصلی اخلاق وہ ہے جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہوں. بس اسی بنا پر ہم ہر شعبے والے سے یہ کہتے ہیں کہ اس کے اندر مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ ہو، اس کے اندر کمائی کا جذبہ ہو، وکالت ہو، ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، تجارت ہو، زراعت ہو، مزدوری ہو، یہ سارے شعبے ہیں اور جس میں ہم اور آپ سارے پیروئے ہوئے ہیں، یہ سارے شعبے چلانے. لیکن اس میں ایک بات کر دینی ہے، وہ یہ کہ مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ ہو، کمائی کا جذبہ نہ ہو. مقدر کی کمائی جائے گی کہیں گے، صرف جذبے کا فرق ہے، جذبہ ہمارا بدل جائے ایک حیرت انگیز چیز ہے. اگر ہم اپنے جذبات پر نہ چلے بلکہ ہم خدا کے کہنے پر چلے، تو یاد رکھنا خدا کے خزانوں سے ہمارا کنیکشن ہوگا اور پھر ہم فائدہ دنیا اور آخرت پہ دونوں جگہ اٹھا سکیں گے. اور اگر ہم اپنے جذبات پر چلے تو پھر یاد رکھنا لڑائیاں اور جھگڑے ہوں گے، کیونکہ ایک باپ کے 10 بیٹے اور ہر بیٹے کا جذبہ جدا جدا، اور سارے بیٹے اپنے اپنے جذبے پر چلے تو آپس کے اندر لڑائی ہوگی. مالدار اور کارخانے والے کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ غریب کام زیادہ کرے، پیسہ کم لے دے. مزدور کا جذبہ یہ ہوتا ہے کہ میں کام کم کروں، پیسے زیادہ دوں. اب یہ اپنے جذبے پر رہے، وہ اپنے جذبے پر رہے، تو یہ لڑائی ہو جائے گی. اب ہم کیا بتا دیں، بہت بہت مفید راستہ وہ یہ کہ ہر آدمی اپنے جذبات کو قربان کر دے کہ میں مجھے اپنے جذبے پر نہیں چلنا ہے بلکہ اپنے جذبے پر کنٹرول کرنا ہے اللہ کے حکموں کے ذریعے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ذریعے. اگر حکم اللہ کا پورا کروں گا تو وہ رب العالمین ہے، اور اگر طریقہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لوں گا تو وہ رحمت للعالمین ہے. تو ایک طرف خدا کی طرف سے تربیت ہوگی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی وجہ سے رحمت برسے گی، میں دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گا. صرف جذبات کی قربانی سیکھنی ہے میں اور کچھ نہیں. پوری تقریر جا کے جتنی میری لمبی چوڑی ہو جائے تم اس کا مغز اور خلاصہ لے لو، تم اس کا لبے لباب لے لو، تم اس کا مکھن لے لو. وہ یہ کہ ہمیں جذبات کو قربان کرنا ہے احکامات کے مقابلے پر. جو حکم اللہ کا آئے ہمارا جذبہ وہ قربان، ہمیں جذبات پر نہیں چلنا ہے نا. جذبہ ہمارا یہ ہے کہ فجر کو خوب سوئیں، حکم خدا کا یہ ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے نماز پڑھو، جذبہ قربان کر دیا، نماز پڑھ دی. اثر کی نماز کے وقت میں گاہک بہت آ گئے، جذبہ یہ ہے کہ گاہک نمٹا ہوں، حکم یہ ہے کہ اثر کی نماز پڑھو، تو وہاں گاہکوں کو چھوڑ کے اثر کی نماز پڑھ دو. جذبات کو قربان کرنا حکموں کے پورا کرنے کے لیے. اللہ ایک ہے، حق ایک ہے، اس پر سارے انسان اپنے جذبات قربان کر کے جڑ گئے، تو جب اللہ کو جڑ گئے تو آپس کے اندر بھی جڑ جائے گی. یاد رکھیے، پہلے تو جو ہوگا اللہ پر اور پھر جو ہوگا آپس میں. ہر ایک یوں کہے گا اللہ کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، وہ ہم اپنے جذبے پر نہیں رہیں گے، جو اللہ کہیں گے اللہ کے نبی کہیں گے، ہمیں وہی کرنا ہے. اور اللہ اور اللہ کے رسول کیا کہیں گے، وہ یہ کہیں گے کہ اپنے جذبات کو تو کرو قربان، اور دوسروں کے جذبات کی کرو رعایت. سبحان اللہ, رب العالمین ہے وہ, صرف ہمارے تمہارے رب نہیں بلکہ وہ رب العالمین ہے. تو ان کا ہر حکم ایسا ہوگا جس میں ربوبیت عالمیت دبک رہی ہوگی. مالدار کا جذبہ یہ ہے کہ غریب میرے پاس آ کر بھیک نہ مانگے, یہ مالدار کا جذبہ ہے. غریب نے کہہ دیا کہ کسی مالدار کے دروازے پر جا کر بھیک مت مانگنا, اگر تو بھیک مانگے گا تو تیرے لیے حرام ہے, اگر تو بھیک مانگے گا تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس حالت پہ پیش ہوگا کہ تیرے چہرے کے اوپر ہڈی ہڈی ہوگی, گوشت نہیں ہوگا, اتنا ذلیل بنے گا اے غریب اگر تو مالدار سے بھیک مانگے گا. تو مالدار کا جو جذبہ ہے غریب سے کہا کہ تو برا کر مت مانگ اسے, اور غریب کا جذبہ کیا ہے, غریب کا جذبہ یہ ہے کہ مالدار مجھے مال دے. یہ غریب کا جذبہ ہوتا ہے کہ مالدار مجھے مال دے, مالدار مجھے کھانا دے, مالدار مجھے کپڑا دے. یہ غریب کا جذبہ ہوتا ہے. غریب سے کہہ دے اپنا جذبہ قربان کر, وہ کیا دے تو مانگ لے مت اسے, غریب سے کہہ دیا. اور مالدار سے کیا کہہ دیا, مالدار سے کہہ دیا کہ دیکھ چالیسواں حصہ زکات کا تیرے اوپر فرض ہے, چالیسواں حصہ زکات کا تجھے ادا کرنا ہے, اور اگر تم نے چالیسواں حصہ زکات کا ادا نہ کیا تو قیامت کے میدان میں یہ مال ایک بنے گا سانپ, اور سانپ بن کر تجھے کاٹے گا اور تیرے گلے کا ٹوک بنایا جائے گا, اور یہ مال کے بنائے جائیں گے پترے, اور یہ پترے بنا کر تیری پیشانی پر, تیرے پہلو پر, تیرے کمر پر داغا جائے گا, اور پورے حشر کے میدان میں تجھے ذلیل کیا جائے گا. یہ تو مالدار سے کہہ دیا کہ زکات ادا نہیں کرے گا تو یہ ہوگا, چالیسواں حصہ زکات کا تیرے ذمہ فرض ہے. تو مالدار سے کیا کہا, غریب کا جذبہ تو پورا کر, اور غریب سے کیا کہا, مالدار کا جذبہ تو پورا کر. ہر ایک کو یہ سکھائے اپنا جذبہ قربان کرو, دوسرے کا جذبہ پورا کرو, یہ اللہ کا حکم ہے. تو اللہ نے اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کا فائدہ کیا ہوگا, اس کا فائدہ یہ ہوگا حکم جب اللہ کا پورا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اپنے حکم کے پورا کرنے پر اور عمل کے بنانے پر اپنی شان کے مناسب میں فائدہ پہنچائیں گے. دنیا کے اندر کا فائدہ تو یہ ہوگا کہ دلوں میں سکون اور چین, اور قبر میں جانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ رحمت کے فرشتے نازل ہوں گے, مرنے کے وقت میں تسلیاں دیں گے, قبر میں جنت کے بچھونے بچھا دیے جائیں گے, جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائیں گی, جنت کے لباس پہنا دیے جائیں گے, اور حشر کے میدان کا فائدہ یہ ہوگا کہ ساری دنیا تب رہی ہوگی اور یہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا, اور اللہ تعالیٰ اس کی مہمان نوازی فرمائیں گے. روٹی اور مچھلی کے کلوجے کا کباب اسے یہ کھائے گا, حوض کوثر کا پانی پیے گا, رجسٹر اپنا دکھا دے گا, سمجھے نا, اعمال کا سلسلہ پلڑا وزندار ہوگا, اور جا کے دوپہر کا کھانا جنت میں کھائے گا اور ہمیشہ جنت میں رہے گا. یہ فائدہ ہوگا اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کا, یہ فائدہ ہوگا اپنے جذبات کو قربان کرنا اور اللہ کے حکموں کے پورا کرنے کا. یہ فائدہ دنیا کے اندر بھی ہوگا اور آخرت کے اندر بھی ہوگا. تو ایک بات یہ خلاصہ یاد رکھو میری پوری تقریر کا, اور یہ تبلیغ میں جماعتوں کے اندر نکلنے کا بھی خلاصہ یہی ہے, جذبات کو قربان کرنا احکامات کے پورا کرنے کے لیے بس. اور اگر جذبات کے پیچھے چلے اور احکامات ٹوٹ گئے تو یہ راستہ سیدھا آدمی کو پریشانیوں میں ڈال دے گا. اس راستے میں زلزلے ہیں, سیلاب ہیں, طوفان ہیں, قبر کا عذاب ہے, قبر کے سانپ ہیں, بچھو ہیں, قبر کی آگ ہے, فرشتوں کی پٹائیاں ہیں, زمین کا دبانا ہے, اندھیرا ہے, اور پھر حشر کے میدان میں تکلیف ہے, اور حشر کے میدان کے اندر بڑی ذلتیں ہیں, رسوائیاں ہیں, حساب کتاب بھی سختی ہے, اور پل صراط جو بال سے زیادہ باریک, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا, اس کے اوپر سے کٹ کٹ کے جہنم کے اندر گرنا, اور بھی جہنم کی تکلیف ہے. جذبات پر چلنے سے یہ ہوگا احکامات کو توڑ کر, اسی کو کہتے بتبا شہوات فسوف یلقون غیا. جذبات کے اور خواہشات کے پیچھے چلے جہنم کے اندر چلے گئے. اور اگر جذبات پر کنٹرول کر دیا ونہن نفس عن الہوا فإن الجنة هي المأوى, اپنی خواہشات کے اوپر کنٹرول کر دیا, اپنے نفس کو خواہشات سے روکا, تو اللہ تعالیٰ اس کی جگہ جنت بنائے گا. دنیا میں رب چاہی تو آخرت میں جی چاہی جنت, اور دنیا میں جی چاہی اگر چلا تو آخرت میں رب چاہی جہنم. اس بنا پر میرے محترم دوستو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے جذبات پر قابو پائے, اپنے جذبات پر نہ چلے, جیسا اللہ کہے ویسا چلے. تو اس کے اندر یہ ہوگا کہ ہر آدمی دوسروں کو فائدہ پہنچائے گا اور اسی کا نام ہے اخلاق. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ جماعتوں کے اندر پھر کر ان باتوں کو سن کر بہت سے کے اندر یہ اخلاق پیدا ہو گئے. اپنے اپنے شعبوں میں بڑے اخلاق کے ساتھ ہیں. کمائی کا جذبہ ان میں نہ رہا, اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ ان میں آ گیا اور مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ آ گیا. ایک ڈاکٹر آنکھوں کا ماہر 1000 روپے آپریشن کا لیتا ہے, اسپیشل اس کا روم ہے, اسپیشل اس کی جگہ ہے. غریب آدمی پہنچ گیا آنکھ دکھائی, ڈاکٹر نے کہا آپریشن کرنا چاہیے, کیا خرچ ہوگا؟ 1000 روپیہ. چیخیں نکل گئی, غریب آدمی پر پھیلی. ڈاکٹر نے یوں کہا کہ میں صرف مالداروں کا ڈاکٹر نہیں ہوں, میں غریبوں کا بھی ہوں اور میرے فن سے غریبوں کو بھی فائدہ پہنچے گا. اور اس نے کہہ دیا کہ میں نے مختلف ہسپتالوں میں اپنے گھنٹے دے رکھے ہیں, فری گھنٹے, فری یعنی اس کے میں پیسے نہیں لیتا, اور اس میں غریبوں کی آنکھوں کا آپریشن کرتا ہوں. پیر کے دن کے 2 گھنٹے فلاں ہسپتال میں, منگل کے دن کا 1 گھنٹہ فلاں ہسپتال میں, اس سے رائے جی کے بدھ کے دن فلاں ہسپتال میں میں آؤں گا, وہاں سے داخلہ لے لے, میری چٹھی. اور میں جیسے مالدار کا آپریشن کرتا ہوں ویسے میں تیرا بھی کروں گا اور 1000 روپے تجھ سے نہیں دوں گا. یہ گھنٹے میں نے غریبوں کے لیے فری کیے ہیں, کیونکہ میں نے جو ڈاکٹری سیکھی ہے وہ کمائی کے جذبے سے نہیں سیکھی بلکہ مخلوق خدا کی خدمت کے جذبے سے سیکھی ہے. تو اس بنا پر مقدر کی میری کمائی ہے وہ تو ہو جائے گی, لیکن غریبوں کا کام بھی میں کروں گا, اس کا اللہ مجھے ثواب دے گا. چنانچہ اس غریب کا آپریشن ایسا ہوا جیسا مالدار کا ہوتا ہے. بس تو یہ میں نے مثال دیا حضرات کو, مخلوق خدا کی خدمت کا جذبہ ہو, کمائی کا جذبہ نہ ہو. مقدر کی کمائی کہیں جاتی نہیں, مقدر کی جو کمائی ہوتی ہے وہ تو کہیں نہیں جاتی, وہ تو اللہ تعالیٰ دے دے گا. صرف جذبات کا بدلنا ہے. یہ میں نے تیسری چیز بتائی. تیسری نسبت, پہلی نسبت تو حیوانیت والی, دوسری نسبت فرشتوں والی. حیوانیت والی نسبت تو خواہشات, اپنے تقاضوں کا پورا کرنا ان دو پابندیوں کے ساتھ, اور فرشتوں والی نسبت ملتی ہے عبادت کے راستے سے, اور خلافت خدا بندیہ والی جو نسبت ملتی ہے وہ اخلاق کے راستے ملتی ہے. اخلاق کے راستے یعنی مخلوق خدا کا بھلا کرنا بغیر کسی معاوضے, یعنی اس کا کوئی معاوضہ نہ لیا جائے. اگر اس کا معاوضہ لیا جائے تو وہ اخلاق نہیں, سمجھے, وہ اخلاق کا دھوتا ہے. اخلاق اس پر معاوضہ نہ لو, اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرو تو وہ اخلاق. یہ 3 نسبتیں ہوئی. اچھا, ایک چوتھی نسبت بھی ہے. چوتھی نسبت ہے نیابت نبوت. چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبیوں کا آنا اللہ نے بند کر دیا, اب کوئی نبی قیامت تک نہیں آئے گا. اچھا, نبیوں کا آنا تھا ضروری, کیونکہ نبی آتے تھے لوگوں کے سامنے ایمان کی باتیں کرتے تھے, دعوت کے ذریعے لوگوں کے دینی ذہن بناتے تھے, لوگوں کو جہنم کے راستے سے ہٹا کر جنت والے راستے پر ڈالتے تھے. جب نبی دعوت کا کام کرتے تھے, محنت کرتے تھے, تکلیفیں اٹھاتے تھے, ایک طبقہ نبیوں کی بات تو مانتا تھا خدا کی رحمت ان پر برستی تھی, ایک طبقہ خدا کی بات تو نہیں مانتا تھا تو خدا کا عذاب ان پر آتا تھا, اور زمین جو ہے ایسے شریروں سے پاک ہوتی تھی اور شرافت لوگوں میں آ جاتی تھی. یہ نبیوں کا کام تھا. نبیوں کے دائرے تھے, کسی کے لیے ایک ملک تھا محنت کا میدان, کسی کے لیے ایک شہر تھا, کسی کے لیے ایک قوم تھی. لیکن سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ ایسے آئے کہ پورے عالم کے لیے اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا, اور قیامت تک جتنے زمانے آنے والے ہیں ان سارے زمانوں کے آپ نبی ہیں, اور جتنی زبانوں کے بولنے والے ہیں ان ساری زبان والوں کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. یعنی پوری دنیا میں قیامت تک جو آدمی کامیاب ہونا چاہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا. اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر کوئی آدمی کامیاب دکھائی دیتا ہو تو وہ کامیاب نہیں ہے بلکہ وہ کامیابی کا دھوکہ ہے. آپ کو ذرا تھوڑا سا طبیعت میں ہلچل ہوگا کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے طریقے پر نہیں چلتے اور بڑی بے ایمانیاں کرتے ہیں, رشوتیں لیتے ہیں, دھوکہ دیتے ہیں, غبن کرتے ہیں, زمینیں دباتے ہیں اور کفر و شرک کرتے ہیں اور دہلیت کی طرف جاتے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہ لوگ بڑے کامیاب ہیں. یہ دھوکہ ذرا لگ جاتا ہے آدمی کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر دنیا کے ساز و سامان بہت سے لوگ حاصل کر لیتے ہیں, بڑے مزے میں ہیں, تو آپ یہ سمجھو گے کہ یہ لوگ بڑے کامیاب ہیں. یہ کامیاب نہیں ہے. ان کی جو کامیابی ہے وہ چھن جانے والی ہے, ختم ہونے والی ہے. موت پر یہ کامیابی ختم ہو جائے گی. اس دنیا میں نبی کا طریقہ چھوڑ کر جو کامیابی ملتی ہے وہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہوتی, بلکہ کامیابی کا دھوکہ ہوتا ہے. جیسے آدمی خواب کے اندر کامیابی دیکھے, ایک آدمی نیند میں سویا ہوا ہے اور خواب کے اندر وہ دیکھ رہا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی بن گیا اور میرا بڑا اکرام اور احترام ہو رہا ہے, تو خواب کے اندر وہ بہت نعمتیں دیکھ رہا ہے. لیکن جب اس کی آنکھ کھلی تو پولیس والے کھڑے تھے, ہتھکڑیاں بیڑیاں ڈال کر اس کو مارنا شروع کر دیا. تو اب وہ سمجھ گیا کہ خواب کے اندر جو میں نعمتیں دیکھ رہا تھا وہ دھوکا, اور اس وقت میں جو جاگ کر پٹائی میری ہو رہی ہے یہ حقیقت. سمجھے نا؟ تو اسی طریقے سے جو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر دنیا کا ساز و سامان چاہے کتنا حاصل کر لے اور کتنے احترام کے طریقے کے اندر وہ رہ لے, لیکن جس دن اس کی موت واقع ہوگی تو اس دن ایسا اسے معلوم ہوگا ساری دنیا کا احترام اور جو کچھ اس نے کمایا دھمایا تھا وہ سارا, بڑی خوبصورت بیویاں پاس تھیں, بہت ہی بہترین مال اس کے پاس, بہت ہی مال بڑی بھاری مقدار میں تھا, اچھے اچھے مکانات تھے, گدے سوکھے تھے, لیکن ایک دم سے اچانک اٹھا لیا گیا اور قبر میں دفن کر دیا گیا. اچھا, وہاں جاتے ہی خدا کا عذاب شروع ہو گیا, پچائیاں شروع ہو گئیں, چاروں طرف سے سانپ آ کر اسے کاٹ رہے ہیں, چاروں طرف سے فرشتے پیٹ رہے ہیں, آگ اسے جلا رہی ہے, زمین اسے دبا رہی ہے, اندھیرا اسے ستا رہا ہے, بڑا وحشت کے اندر ہے, چیخے مار رہا ہے, کوئی مدد تو نہیں آ رہا ہے. تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ دنیا میں نبی کا طریقہ چھوڑ کر جو میں نے دنیا کا ساز و سامان حاصل کیا تھا اور اس میں جو میں مزے لے رہا تھا وہ سارا کا سارا ایسا دھوکا تھا جیسے کہ خواب کے اندر دیکھتا ہے. وہ خواب ختم ہو گیا اور اب آیا جاگنا, اب آیا جاگنا, اور اس میں میرے لیے مشکل پریشانیاں ہیں. تو یہ میری بات تو یاد رکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اگر دنیا کا ساز و سامان کسی کے ہاتھ میں آ جائے اور اس کے اندر جو کامیابی دکھائی دے تو وہ کامیابی ایسی ہے جیسے خواب والی کامیابی. جب تک دنیا میں ہے وہ کامیابی دیکھتا رہے گا, اور جس دن موت آئی تو وہ کامیابی ختم ہو گئی اور اعمال کے خراب ہونے کی جو ناکامی تھی وہ اس کے سامنے آ گئی اور فرشتوں نے اس کے چہرے پر مارنا شروع کیا, اس کی کمر پر مارنا شروع کیا, اور وہ کسی سے مدد بھی نہیں لے سکتا. اور یہ یقیناً ہونے والا ہے بھائی, یاد رکھنا, جتنے مر گئے وہ تو دیکھ چکے, وہ تو پچھتا رہے, وہ تو چاہ رہے ہم واپس آئیں, اور جتنے زندہ ہیں نا ان کو سمجھ میں آئے گا جس دن مریں گے, مرنے کے وقت سمجھ میں آئے گا. اس بنا پر بات پر, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد کر دوں اور اعتماد کر کے اپنی زندگی کا نقشہ حضور کے طریقے پر لے آؤں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے اندر کامیابی سمجھو. اللہ کے نبی کی بات کو پورا کر کے اگر کچے مکان میں ہم رہے اور گھٹیا قسم کا کھانا ہم نے کھا لیا, اور اگر گھٹیا قسم کے کپڑے ہم نے پہن لیے اور سیدھی سادی زندگی بسر کر کے ہم مر گئے, تو ہم حضور کا دامن پکڑ کر مرے ہم کامیاب ہیں. اور اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ کر ہمارے ہاتھ سے بہت ساز و سامان آ گیا, بڑے احترام کے اندر رہے, ہم کامیاب نہیں ہیں بلکہ ہم ناکام ہیں. اور ہماری ناکامی کھلے گی اس وقت جس وقت موت آئی. یاد رکھنا, سونے والے کا دھوکا ختم ہوا جاگنے پر, اور جاگنے والے کا دھوکا ختم ہوا موت پر قبر کی حالت میں. اور یہ قبر کے اندر جو عذاب یا ثواب جو ملنے والا ہے, حشر کے میدان میں آج سے آگے معاملہ ہوگا. نعمتیں آئیں گے تو اس سے بھی آگے, جتنی قبر میں نعمتیں تھیں آخر کی نعمتیں اس سے بھی آگے, اور جتنی قبر میں عذاب اور تکلیفیں تھیں آخر کی تکلیفیں اس سے بھی آگے. تو آدمی یوں کہے گا قیامت کے دن کہ کس نے میرے کو میری خواب گاہ سے اٹھایا, میرے بستر سے مجھے کس نے اٹھایا, میرے سونے کی جگہ سے میرے کو کس نے اٹھایا. من باسنا من مرقدنا, کون ہے جس نے مجھے میرے مرقد سے اٹھایا. کیا مطلب؟ یعنی قبر کے اندر جتنی میرے اوپر تکلیف تھی حشر کے میدان میں اس سے زیادہ ہے. اس سے اچھا کہ میں قبر میں ہوتا, قبر میں ہی ٹھیک تھا. یعنی ایسے ایک آدمی نے خواب کے اندر تکلیف دیکھی, جاگنے کے بعد وہ تکلیف اس سے زیادہ ہو گئی, تو وہ یہ کہتا ہے کہ کاش میں سویا ہی رہتا اور خواب میں ہی دیکھتا رہتا, تکلیف یہ زیادہ اچھی تھی. جاگنے کے بعد کی تکلیف تو اس سے زیادہ ہے, قبر کی جو تکلیف ہے حشر کے میدان کی تکلیف اس سے زیادہ ہے. من باسنا من مرقدنا, ہم تو ہمارے سونے کی جگہ سے کس نے اٹھایا. میری بات تو یاد رکھنا, نیند کی حالت میں جو راحت اور تکلیف دیکھی وہ ختم ہو گئی جاگنے میں, اور جاگنے کی حالت میں جو راحت اور تکلیف دیکھی وہ ختم ہو گئی موت پر، اور قبر کے اندر جو راحت اور تکلیف دیکھی وہ ختم ہو گئی حشر کے میدان میں، اور حشر کے میدان کی جو راحت اور تکلیف ہے وہ ختم ہو گئی جنت یا دوزخ میں جا کر۔ جنت میں چلا گیا تو یہاں کی ساری تکلیف ختم، یہاں کی ساری راحت ختم، جنت کی راحت آگے۔ جہنم میں چلا گیا تو یہاں کی تکلیف راحت ختم اور وہاں کی تکلیف آگے آگے۔ تو ہر اگلی منزل اس انسان کے لیے ترقی والی منزل ہوگی، یا تکلیفوں میں اور یا راحتوں میں۔ انتظام کرنے کی جگہ یہی دنیا ہے، اسی کے اندر آدمی انتظام کرے۔ میں بات یہ کر رہا تھا کہ انبیاء کرام علیہ السلام دعوت کے ذریعے لوگوں میں ذہن بناتے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پورے عالم کے لیے بھیجے گئے، قیامت تک کے زمانے کے لیے بھیجے گئے، ساری زبان والوں کے لیے بھیجے گئے۔ کام بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور وقت ملا تھوڑا، 23 سال کا وقت ملا، 40 سال پر نبوت ملی، 23 سال تک کام کیا، 63 سال پر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو یہ 23 سال جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کے، پورے عالم میں کام کرنا، قیامت تک کے لیے کام کرنا، پورے دین کو زندہ کرنا، ساری زبان والوں میں کام کرنا، کام زیادہ وقت تھوڑا، اس بنا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کہ اپنے کام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنا عملہ قرار دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عملہ ہے۔ جیسے آپ حضرات دیکھے بڑے بڑے کارخانے ہوتے ہیں، اکیلا آدمی کارخانے نہیں چلا سکتا، بلکہ پورا عملہ ہوتا ہے جو کارخانے میں کام کرتا ہے، اور یہ مینیجر اس کی نگرانی کرتا رہتا ہے اور پورا عملہ کام کرتا رہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کام آیا زیادہ اور وقت یا تھوڑا، تو آپ نے اپنا عملہ بنایا، اور آپ کا عملہ جو ہے وہ آپ کی امت ہے، یعنی یہ امت جو ہے یہ اب دعوت والا کام کرے گی جیسے انبیاء کرام علیہ السلام کرتے تھے۔ جو نبیوں کا کام دعوت کا تھا، وہ دعوت کا کام اللہ نے اب اس امت کو دیا۔ تو یہ چوتھی نسبت آ گئی۔ چوتھی نسبت کیا؟ نیابت نبوت۔ چوتھی نسبت ہے نیابت نبوت۔ اب یہ چار نسبتیں ذہن میں رکھنا، ان چار نسبتوں پر ہماری جان لگے، ان چار نسبتوں پر ہمارا مال لگے، ان چار نسبتوں پر ہمارا وقت لگے، اور ترتیب کے ساتھ لگے، اور اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ہم دیکھیں گے، اس ترتیب سے ہماری جان مال اور ہمارا وقت لگے، تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جون سے علاقے میں یہ چار نسبتوں کا توازن برقرار ہوگا، اللہ تعالیٰ اس علاقے کو پریشانی سے دنیا کے اندر بھی محفوظ رکھے گا، اور مرنے کے بعد قبر میں، حشر میں، جنت میں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ انہیں سہولتیں برحمت فرمائے گا، اور حیرت انگیز قسم کی نعمتیں اللہ تعالیٰ انہیں دے گا۔ یہ چار نسبتیں کیا ہیں؟ ایک تو ہے حیوانیت والی نسبت، ایک ہے فرشتوں والی نسبت، ایک ہے خدا کی خلافت والی نسبت، ایک ہے نبیوں کی نیابت والی نسبت۔ حیوانیت والی نسبت اپنی ضروریات کا پورا کرنا، فرشتوں والی نسبت خدا کی عبادت کرنا، خدا کی خلافت والی نسبت اخلاق والا بننا، اور نبیوں کی نیابت والی نسبت دعوت میں لگنا۔ اب ہماری جان ہمارا مال ان چاروں چیزوں پر لگے، لیکن صحابہ نے ان چاروں پر اپنی جان اور مال کو لگایا، تھوڑی مقدار تھی، ساز و سامان بھی زیادہ نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا نوازا کہ ان کی بات پوری دنیا نے مانی، اور 600 سال تک عورتیں اپنے بچوں کو حضرت عمر، حضرت خالد کا نام لے کر ڈرایا کرتی تھی، کتنا روگ پوری دنیا کے اوپر بیٹھ چکا تھا، اور وجہ اس کی کیا تھی؟ چاروں نسبتوں کا توازن برقرار تھا۔ آج ایسا نہیں۔ آج کیا ہو رہا؟ لوگ بہت پوچھتے ہیں ہم سے کہ مولوی صاحب، اللہ تعالیٰ کے وعدے قرآن پاک کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ ہیں، تو کیا یہ صرف پہلی صدی کے لیے ہیں یا 14ویں صدی کے لیے بھی ہیں؟ ہم نے کہا جو قیامت تک خدا کا وعدہ ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے، عزت کا، سربلندی کا، کامیابی کا، نصرت کا، مدد کا، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں ساتھ ہو جاؤں گا، تمہاری پریشانیاں تمہاری دور کر دوں گا، تمہیں امن دوں گا، یہ سارے وعدے اللہ نے کیے ہیں، قرآن پاک کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ وعدے صرف پہلی صدی کے لیے نہیں، یہ قیامت تک کے لیے ہیں۔ لیکن پوچھنے والا ہم سے پوچھتا ہے کہ مولوی صاحب، یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ پہلی صدی میں تعداد تھوڑی تھی مسلمانوں کی، اس صدی میں اللہ نے سارے وعدے پورے کر دیے، اور 14ویں صدی کے اندر تعداد تقریباً 97 98 کروڑ کی پوری دنیا کے اندر ہے, لیکن 14ویں صدی میں اللہ پاک وعدہ کا ایسے پورا نہیں کرتے, یہ اس کا سوال تھا. اور ایسے وقت میں اس نے کیا کہ عشاء کی نماز کے وقت قریب تھا, مسجد خیب کے اندر مینا میں اس نے پوچھا ایک عرب نے, نماز مسجد عشاء کا قریب تھا, میں اب تفصیل تو کر نہیں سکتا تھا, تو میں نے ایک بہت مختصر بتلایا اسے. میں نے یوں کہا کہ خدا کا جو وعدہ مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ مسلمانوں کے نام کے ساتھ نہیں, مسلمانوں کے کام کے ساتھ ہے. اسلام کے نام کے ساتھ نہیں, اسلام کے کام کے ساتھ ہے. پہلی صدی والوں نے کام کیا, اللہ نے پورا کر دیا, 14ویں صدی والے کام نہیں کرتے, اس بنا پر اللہ کا وعدہ ہی, اللہ کا وعدہ تو کام کے ساتھ ہے, نام کے ساتھ نہیں. بس یہ تو اس کو میں نے جواب دیا, لیکن وہ کام کیا ہے وہ مجھے بتلانا ہے. وہ کام یہ چار چیزیں, چار نسبتوں کا توازن, حیوانیت والی نسبت, فرشتوں والی نسبت, خدا کی خلافت والی نسبت, نبیوں کی نیابت والی نسبت. اپنی ضروریات کے اوپر بھی ہماری جان مال لگے گی, خدا کی عبادت پر بھی ہماری جان مال لگے گی, اخلاقیات کے اوپر بھی ہماری جان مال لگے گی, اور دعوت کے اوپر بھی ہماری جان مال لگے گی. تو اس سے یہ ہوگا کہ خود ہمارے اندر وہ ساری صفات پیدا ہوگی جن صفات پر اللہ کی مددیں اترا کرتی ہیں, پھر ہمارا ہر شعبہ اللہ کی مدد سے چلے گا. حیرت انگیز مدد آئے گی اللہ کی, جس کو لوگ پہلے زمانے کے نہیں مانتے تھے, لیکن جب مدد اتر آئی تو لوگوں کو ماننا پڑا, سب کو ماننا پڑا, یہاں تک ابو لہب کو بھی ماننا پڑا. ابو لہب بھی مان گیا کہ بھائی واقعی مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے, ورنہ 13 سال تک انہوں نے پٹائیاں کی تھی مسلمانوں کی, ہے نا, 13 سال تک ایمان والوں کی پٹائی بے ایمان والوں نے کی تھی. اور اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد یہ تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے تو ہے 360 اور تمہارا ہے ایک, ہمارے جو ہے 360 تمہارا ہے ایک, تو ہم ایک کو کیوں مانیں, وہ اکیلا کیا کرے گا, یہ 360 مل کے سارے نظام کو چلا رہے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہمین انہیں سمجھاتے تھے کہ ہمارا جو ایک ہے یہ بنیاد ہے, وہ چار نسبتوں کی بنیاد دھارم ہے, جڑ سے وہ چاروں نسبتیں قائم ہوں گی. جڑ ایمان ہے, جڑ جو ہے وہ ایمان ہے. بالکل آم کی گٹھلی زمین میں دفن کرو گے تو پھر درخت کے تنا بھی آئے گا, ٹہنیاں بھی آئیں گی, پتے بھی آئیں گے, پھل بھی آئیں گے, رس بھی ہوگا, ساری باتیں بعد میں آئیں گی. پہلے تو بنیاد ہونی چاہیے, اور بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے, بنیاد جو ہے وہ ایمان ہے. تو اس کے وہیں سے شروع کیا ہے, اور ہمیں بھی وہیں سے شروع کرنا ہے. سب سے پہلے کلمے کی دعوت پورے عالم کے اندر ہمیں چلانی ہے. 100% مسلمانوں نے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا جو کام چلایا وہ کلمے کی دعوت چلائی, ہر مسلمان کو کلمے کا دائی بنا کر بھیجا, ہر مسلمان کلمے کی دعوت دینے لگا. اور کلمہ جو ہے لفظوں کا نام نہیں, کلمے میں بڑی
اور یہ جنتی کون ہوگا؟ اس ملک کا بادشاہ ہوگا. اور اس کی بیویاں کیا ہوں گی؟ جو جماعت ہوں گی, یعنی جن کا نام ہے. اور یہ بیگم صاحبہ جو دنیا رہیں گی, یہ بیگم رہیں گی, یہ تم دونوں کی سرداران رہیں گی, ساری بیگموں کی سرداران ہو رہے ہیں. جو 70 بادشاہ جو جماعت ہوں گی, خدمت گزار چھوٹی عمر کے ہوں گے, تاکہ خدمت دونوں نے عزت کا, اور وہ ہمیشہ چھوٹی عمر کے رہیں گے. سونے چاندی کے مکانات اونٹوں کے جوڑنے کا سارا مستقبل ہوگا, جنت کی زمین کی مٹی زعفران کی ہوگی, پتھر اور کنکر ہیرے زمانت سے ہوں گے, آب اور ہوا بڑی بہترین ہوگی جنت کی, جوانیاں کبھی ختم نہیں ہوں گی, بڑھاپا کبھی آئے گا نہیں, کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے, جو غذا کھائی جائے گی پیٹ میں جا کے گندگی نہیں بڑھے گی, جو غذا کھائی جائے گی پیٹ میں جا کے گندگی نہیں بڑھے گی. تقریبات کی ضرورت, سہارے کی ضرورت, اور ایسی بھاری آب و ہوا, اور جو اندر داخل ہو گیا کبھی وہاں سے نکلے گا نہیں, جو اندر داخل ہو گیا وہ کبھی وہاں سے نکلے گا نہیں. ایسی بہترین جنت ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ برابر بتائیں گے, چڑھنے پر, کلمے پر, کلمہ بھرنے پر, مسلمان بننے پر, کلمہ بھرنے پر. اب مسئلہ نا مجھے یہ ہے کہ اس کلمے پر اتنی بڑی جنت ملتی ہے, اور اس کلمے کے نہ ہونے پر اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے, اور وہ جہنم ایسی کہ اس میں جب جہنمی کو ڈالا جائے تو اس کا بدن بہت لمبا چوڑا بنا دیں گے خدا، تو ایک ڈاڑ عورت کے پہاڑ کے برابر ہو، تو ایک ڈاڑ جہنمی کی عورت کے پہاڑ کے برابر ہو، اور کھال اتنی موٹی سے تین رات تک چلو تب جا کے کھال پوری ہو، اتنا لمبا چوڑا بدن، اور اس کے بعد سانپ کاٹیں گے اس سے بڑے بڑے جو اونٹوں کے برابر، اور بچھو کاٹیں گے ہتھیے کے برابر، ہتھیے کے برابر بچھو ہوں گے، ایک مرتبہ چاہتے ہیں کہ 40 سال تک وہ سب سے تکلیف ہوگی، ایک مرتبہ چاہتے ہیں وہ چھٹی نہیں منائیں گے 40 سال کی بلکہ وہ 40 سال کی ہوں گے، اور یہ تکلیف 3 مہینے پر آ چکی ہے، چاروں طرف سے آگ بلائی گی، آگ ایسی بھی جس میں اندھیرا ہوگا، اندھیرے والی اندھیری دہشت، آگ کا جلانا، سانپ کا کاٹنا، چھو کا کاٹنا، اور پریشر بڑے بڑے ہتھوڑے ہو گئے، سر پہ ماریں گے، سیٹوں پر ماریں گے، کمر پر ماریں گے، پیر پہ ماریں گے، بچاؤ کے لیے ہاتھ نہیں کر سکے گا، بلکہ اس کے ہاتھ بندے میں ہوں گے، پیر کترے میں ہوں گے، ڈنڈیوں کے اندر جتنا بہ ہوگا، خوب اتنی تیز بھوک ہوگی کہ کانٹے دار درخت ملیں گے تو کھا جائے گا، حلق میں پھنس جائیں گے تو پانی مانگے گا، بہت گرم پانی ملے گا تو پی جائے گا، پیٹ کی انٹریاں سب سے دور پڑیں گی، اور چیخے مارے گا اور شور مچائے گا، شور مچائے گا، بھاگے گا، دوڑے گا، ادھر جائے گا، ادھر جائے گا، پھر اس سے پکڑ رہے ہیں، اس کی پیٹانی میں بال پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، تم ٹانگے پکڑ کے گھسیٹ رہے ہیں، ارے بھائی میں بہت بڑا مالدار تھا، میں تو بہت بڑا ہوٹل دار تھا، اور میں تو بڑی نرم نرم غذائیں کھایا کرتا تھا، میرے کو پیسے لے گا مجھے میری بھوکی دور نہیں ہوئی، اور مجھے بڑی زوروں سے مارا جا رہا ہے، تو شیطان کو میرا بھلا کہیں گے، ابھی ستوں گے تم نے ہم تو خراب راستے میں چلایا اور آج ہم جہنم کے اندر آ گئے، شیطان کو کہیں گے، یہ سارا کلمہ ہونے کی نہ ہو سکے، بغیر کلمے کے مرنے کی نہ ہو سکے، اللہ تعالیٰ ہماری تمہاری حفاظت فرمائے، اور کلمے کے ساتھ ہمیں موت دے، مرنے کے وقت میں کلمہ نصیب فرمائے، من کان آخر کلام ہی، جس کا آخری کلام جو کلمہ ہوگا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، وہ اگلی جنت سے داخل ہوگا، اب یہ ساری تکلیف اس طرح کی شیطان بھی اس سے کہا کہ شیطان پورے بھوجن میں غلط راستے میں چلا گیا، اور